الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. گزشتہ دو تین جمعوں سے اسی آیت کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے انفرادی قیامت رکھی ہے اور ایک اجتماعی قیامت رکھی ہے. اجتماعی قیامت تو جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا تب آئے گی، لیکن انسان کی دادا نے ارشاد فرمایا کہ انفرادی قیامت کیا ہے؟ موت دو قسموں پر منحصر ہے. ایک تو وہ ہے کہ انسان ظاہری جسم کے طور پر مر جاتا ہے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو فرمایا دل کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور جب مردہ کوئی چیز ہو جائے تو اس کے اندر جس گھر میں مردہ رکھا ہو اس گھر کے اندر ہر انسان جس کے اندر عقل اور شعور ہے وہ جاتے ہوئے گھبراتا ہے کہ یہاں میت رکھی ہوئی ہے. اگر ہم میں سے کسی بھی انسان کو کسی کمرے میں میت رکھی ہو اور وہاں سونے کے لیے کہہ دیا جائے تو کوئی سوئے گا؟ تو دوستو، اللہ ہم کس طرح سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں مل جائے، گرچہ اس کے علاوہ برعکس کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ہمارے دل کے اندر ہو، غیر اللہ بھی دل کے اندر ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہمیں مل جائے. اللہ کی ذات کب ملے گی؟ جب انسان دل سے غیر کو خالی کر لے گا، لا الہ الا اللہ کی تکمیل کر لے گا کہ نہیں ہے کوئی سوائے معبود سوائے اللہ کے. تو جب اس کی تکمیل ہوگی تب اللہ تعالیٰ کی ذات دل کے اندر آئے گی، اور جب وہ ذات دل کے اندر آئے گی تو پھر سارے عالم کی لذات، سارے عالم کا نشہ، سارے عالم کی مستی بھی جمیعی صفات ہی اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ متجلی ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل پر اپنی کسی کے دل کو اپنی دوستی کے لیے مختص فرماتے ہیں اور اس کے دل کے اندر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی جمیعی صفات ہی آتے ہیں. دادا نے فرمایا پھر گنے کے رس کا رس کی مٹھاس، مٹھائیوں کی لذت، بریانیوں کی لذت، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے ساتھ آتے ہیں. اور فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پورپوری رحمۃ اللہ علیہ چٹنی روٹی کھا رہے تھے اور دادا نے فرمایا کہ حکیم اختر، مجھے اس کے اندر بریانی کا مزہ آ رہا ہے. دادا نے پوچھا حضرت کیسے چٹنی اور روٹی کے اندر بریانی کا مزہ؟ تو فرمایا کہ مختار اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں اس لیے. تو انسان کھاتا تو ہر انسان ہے، جس انسان کو دیکھے ہر انسان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے. ایک عام انسان بھی رہا ہے، ایک اللہ کا ولی بھی کھا رہا ہے، لیکن ایک عام انسان کھا رہا ہے وہ پیٹ بھرنے کے لیے کھا رہا ہے، ایک اللہ کا ولی کھا رہا ہے اس کی نظر کچھ اور ہے، وہ کچھ اور سوچ کر کے کھا رہا ہے. ذرا سا انسان اپنی نیت کو تبدیل کر لے، تبدیل کرنے کے بعد اسی کھانے کے اوپر اجر. علماء کے سونے کو اجر کیوں کہا گیا؟ کہ علماء کا سونا اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرماتے ہیں. حضرت شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے گھر میں اگر تم بڑھائی اور کارپینٹر کو بلاتے ہو کہ یہ کھڑکی بنا دو، تو اس کے پاس جو رندا ہوتا ہے لکڑی کو چھیلنے والا، اگر وہ رندا خراب ہو جائے تو وہ اس کو جتنی دیر رگڑے گا پتھر کے اوپر، اور آپ کہیں کہ جی تم نے دو گھنٹہ رگڑا، اس کی تنخواہ تو میں نہیں دوں گا، تو وہ کیا کہے گا؟ اگر نہ رگڑتا تو پورا کام کس طرح ہوتا؟ تو فرمایا کہ علماء کے سونے کو فضیلت کس لیے ہے کہ اگر سوئے گا تو اٹھ کر کے پھر علم کا کام کرے گا. تو جو اس نیت سے سوئے، اس نیت سے عبادت کرے، اس نیت سے کھائے، اس نیت سے پیئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ تبدیل فرما دیتے ہیں، اس کا نتیجہ تبدیل ہو جاتا ہے. ایک عام انسان ہے، وہ سفر کرتا ہے، ایک اللہ کے اولیاء ہیں وہ سفر کرتے ہیں، ان کے سفر میں عام انسان کے سفر میں کیا فرق ہے؟ کہ وہ سفر کرتے ہیں دین کی نسبت سے کہ اللہ کا دین عام ہو جائے، اگر کہیں کوئی برائے بری چیز دیکھی، کہیں کوئی غلط دیکھی تو اسی وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر دیتے ہیں۔ میرے شیخ حضرت والا ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ، حضرت کا مزاج تھا کہ حضرت جہاں بھی نکیر دیکھتے تھے، جہاں بھی اور چاہے کرنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، حضرت اسی وقت اس کی نکیر کرتے تھے کہ آپ نے غلط کیا۔ آج ہم لوگ اس چیز کو، امت اس چیز سے محروم کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ علماء کی وقت ان کے دلوں سے نکالی جا رہی ہے، جو یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ علماء کی وقت دل سے نکال دی جائے۔ جب وقت دل سے نکل جائے گی تو پھر انسان اس کی بات اہمیت سے کیا سنے گا، اور جب وقت ہوتی ہے کسی چیز کی، آج روپے کی وقت ہے، آج پیسے کی وقت ہے، آج عزت اور شہرت کی وقت ہے، مال و دولت کی وقت ہے، وزارت اور صدارت کی وقت ہے، لیکن ایک عالم، ایک اللہ کے ولی کی وقت لوگوں کے دلوں سے نکالی جا رہی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جو رکھی، وہ کس بنیاد کے اوپر رکھی تھی؟ اسی بنیاد کے اوپر کہ عوام اور علماء ان دونوں کو ایک جان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کیا کام لیا کہ پاکستان جو معارضہ وجود کے اندر آیا، وہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خون کی برکت سے یہ پاکستان وجود کے اندر آیا۔ کل مولانا زاہد صاحب ایک بڑے عالم ہیں فیصل آباد کے، وہ تقریر کر رہے تھے، انہوں نے ایک حدیث سنائی، انہوں نے کہا، فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن فجر کے لیے دیر سے اٹھے، صحابہ انتظار کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جتنے صحابہ جہاں موجود ہیں وہیں بیٹھے رہے۔ دعا کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے صحابہ، تمہیں معلوم ہے کہ آج میں دیر سے کیوں آیا؟ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہمیں علم نہیں ہے اس کا۔ فرمایا کہ صحابہ، جب میں تہجد کے اندر تھا، تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، تو مجھ پر اونگ آ گئی، مجھ پر اونگ آ گئی۔ دیکھیں، وحی کے دو طریقے علماء نے لکھے، ایک نبی کی اونگ ہماری اونگ کی طرح نہیں ہوتی، نبی کی اونگ نبی کی اونگ ہوتی ہے۔ تو فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ پوری حدیث تو بہت لمبی ہے، جو مقصد میرا سنانے کا ہے وہ چیز سنا دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قیامت تک مسلمانوں کی حکومت جہاں قائم ہوگی، ہر وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں مجھے دکھلائی، خواب میں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ جگہ دکھلائی۔ تو مولانا نے فرمایا کہ ہمارا ملک بھی اسلام کے نام پر قائم ہوا، اور اس پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر 1400 سال قبل پڑی ہے، 1400 سال قبل پڑی ہے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر عارض وجود کے اندر آیا تھا، آج اس ملک کے اندر کفریہ نظام قائم کر دیا گیا، کفر کی بالادستی قائم کر دی گئی، یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا۔ تو بات چل رہی تھی انسان کی اپنی، ہم پہلے اپنی اصلاح کریں، آج ہم مصلح بن جاتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کر لیں، دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے اگر ہر انسان یہ سوچے کہ میں نے اپنی کتنی اصلاح کی ہے، اگر مجھے کوئی شیخ ملا ہے میں نے اس کی خود کتنی قدر کی ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مشہور رحمۃ اللہ علیہ، اتنی عظیم المرتبہ شخصیت، وہ فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اے عزیز الحسن مجذوب، میں نے تجھے حضرت حکیم الامت جیسا اللہ کا ولی دیا تھا، اپنا ولی تجھے عطا کیا تھا، تو نے اس کی کیا قدر کی؟ تو حضرت خواجہ صاحب رونے لگتے تھے اور فرماتے تھے، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ دوستو، یہ اللہ کے اولیاء اللہ اس دنیا کے اندر اللہ کی ایک نعمت ہے، اور وہ نعمت ہے کھانے پینے سے بڑھ کر نعمت ہے۔ زندگی کے اندر انسان ان کی قدر نہیں کرتا، مرنے کے بعد قدر کرتا ہے۔ تھانہ بھون میں حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے بھیجا کہ آپ جائیے اور جا کر تھانہ بھون کے اندر کام کیجیے. حضرت چلے گئے, لیکن تھانہ بھون والوں سے زیادہ فیض باہر والوں نے اٹھایا. اور اہل تھانہ بھون کیا کہتے تھے, یار لوگ یہ کیا آتے ہیں اس مولوی کے پاس لینے کے لیے. لیکن حضرت کے انتقال کے بعد تقریباً آج سے 7-8 سال پہلے ایک جلسہ ہوا حضرت حکیم الامت کے نام پر, تو تھانہ بھون کے لوگوں نے جانے کے بعد قدر کی کہ 10,000 انسانوں کا کھانا پینے کا انتظام خود تھانہ بھون کے لوگوں نے اپنے ذمے لیا کہ کھلائیں گے بھی ہم, پلائیں گے بھی ہم, اور رہائش کا انتظام بھی ہم کریں گے جو باہر سے آئے گا. تو ایک عالم نے فرمایا, دیکھو زندگی میں قدر نہیں کی, لیکن مرنے کے بعد کیسی قدر کر رہے ہیں. تو بعض لوگ زندگی کے اندر قدر کر لیتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو زندگی کے اندر جو قدر کرتا ہے, یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل مکہ نے قدر نہیں کی. کبھی اجڑی ڈالی, کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اعتراضات کیے, کبھی کذاب کہا, کبھی جادوگر کہا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مکے والوں سے لے کر ان کو دے دیا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنا جانتے تھے, محبت کرنا جانتے تھے. اللہ نے اہل مدینہ کو دے دیا, حالانکہ اہل مدینہ سے زیادہ مال و دولت کس کے پاس تھی؟ بولو بھائی, اہل مکہ کے پاس تھی. سرداران مکہ کے پاس مال و دولت کے انبار تھے, مدینہ کے صحابہ تو غریب سے انصار. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے سر پر بٹھایا, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان صحابہ کا درجہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا, کہاں سے کہاں ان کو پہنچا دیا. ان مہاجرین نے کیا قربانی دی کہ اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے, اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے, اپنے باغات کے آدھے حصے کر دیے کہ انصار آئے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے, کھول دو دروازے, سب کچھ لٹا دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا انعام نازل فرمایا, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. دوستو اللہ کو راضی کرنا, آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی سی نماز پڑھ لی, تھوڑی سی تہجد پڑھ لی, تھوڑا سا اللہ اللہ کر لیا, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گئے. حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے. کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صحابہ, آج ایمان کا اگر تم تھوڑا سا حصہ بھی اگر چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت سے نکال کر جہنم میں داخل کر دے گا. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایک امت میری بعد میں ایسی آئے گی کہ صحابہ جتنا حصہ تم دین کا چھوڑو گے اگر ان لوگوں نے اتنے حصے پر بھی عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے احوال سے خوب واقف ہے. ہر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے تو مجھ پر اتنی بڑی آزمائش دی تھی, مجھے کھانے کے لیے نہیں دیا, میری تنخواہ اتنی کم ہے, میرا کاروبار کے اندر اتنی برکت نہیں ہے. دوستو اللہ تعالیٰ ایک باپ بھی اگر بچے کا امتحان لیتا ہے تو بچے کو یہ نہیں کہتا کہ ایک من کا وزن اٹھا لے, اس کو معلوم ہے کہ میرا بچہ کتنا اٹھا سکتا ہے, وہ اتنا ہی کہتا ہے کہ اتنا اٹھا لے. تو اللہ تعالیٰ تو کیا ہے, عالم الغیب ہے, وہ کس طریقے سے بندے کو ایسے امتحان میں مبتلا کرے گا کہ بندہ جس کا متحمل ہی نہ ہو سکے. یہ رحمت سے بعید ہے, اللہ کی رحمت سے بعید ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو جانتے ہیں کہ یہ انسان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا, پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آزمائی بھیج دے تو نعوذ باللہ یہ ظلم لازم آئے گا. اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. اللہ نے کیا فرمایا کہ بس تقوی اختیار کرو, متقی بن کر کے رہو. تم نے تقوی اختیار کر لیا, تمہیں میری دوستی مل گئی, اور جب میری دوستی مل گئی تو تمہیں سب کچھ مل گیا, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا, زمین میری. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، جو تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ملی تو دوستو مال ایک دن ختم ہو جائے گا، اگر حسن کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو حسن میں ایک دن زوال آ جائے گا، اگر صدارت کی کرسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو ایک دن وہ کرسی ختم ہو جائے گی، اگر وزارت کے پیچھے بھاگ رہا ہے یا سونے اور چاندی کے پیچھے بھاگ رہا ہے ایک دن یہ سونا اور چاندی ختم ہو جائے گا۔ جس دن آنکھ بند ہوگی انسان کی اس دن کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، محلوں کے اندر، اپنے اعزاء اقربا کے اندر کتنے جنازے اٹھاتے ہیں جو مر گیا، اب اس سے کہو کہ ہم تیرے سامنے وزارت اور صدارت کی کرسی رکھتے ہیں، تیرے سامنے بڑے بڑے محلات رکھتے ہیں، کیا وہ کوئی جواب دے گا؟ کیوں؟ اس جہان سے اللہ تعالی نے اس کو جتنے عرصے کے لیے بھیجا تھا اب اس کا تعلق ختم اس جہان سے، اب اس کا تعلق کہاں سے؟ اب اس جہان سے اس کا تعلق شروع ہو گیا۔ تو خانقاہوں میں کیا سکھایا جاتا ہے کہ عارضی دیکھو تھوڑی دیر کے لیے اگر یہاں سے بھی بجلی چلی جائے، پانچ منٹ کے لیے بجلی چلی جائے تو یہ کیا ہوگا؟ پنکھے چلنا بند ہو جائیں گے۔ رات کو بجلی چلی جائے تو کیا ہوگا؟ لائٹ بند ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا۔ ہم دو منٹ رات کا اندھیرا برداشت نہیں کر سکتے، قبر کے اندر اتریں گے تو کتنا اندھیرا ہوگا؟ قبر میں جب اتریں گے تو کتنا اندھیرا ہوگا؟ دادا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کی دوستی کا جنریٹر لگا لو اپنے دل میں، اللہ کی دوستی کا جنریٹر لگا لو، پھر جب تم قبر کے اندر اترو گے تو جیسے ہی اندھیرا ہوگا اللہ تعالیٰ جنت تک کا راستہ وہاں سے کھول دیں گے، ایک کھڑکی کھلے گی جس سے تم جنت کو دیکھو گے، وہاں کی ہوائیں تم تک آئیں گی، وہاں کے انوارات تمہارے تک آئیں گے، وہاں کی روشنی تمہارے تک آئے گی، انسان کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں دنیا کے اندر ہوں یا میں جنت کے اندر ہوں۔ اور جو بدکار مرتا ہے، فاسق اور فاجر ہو کر کے مرتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کی کھڑکی اس کی طرف کھول دیتے ہیں، پھر اس کی قبر کو، اسی لیے فرمایا گیا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر کیا ہے؟ جنت کے در باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے؟ باغوں میں سے ایک باغ ہے کیا مطلب؟ کہ جب جنت کی کھڑکی کھلے گی تو وہی جل قبر جو انسان عام دیکھتا ہے اوپر سے کہ یار اس کے اندر کیا ہوگا، جب لیٹے گا تب پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا۔ جب اگر جنت کی کھڑکی کھل گئی تو پھر مزے ہی مزے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر او حفرت من حفر النار، اگر جہنم کا دروازہ کھل گیا اور اس کی ایک لپٹ انسان کی طرف آ گئی، یہ دنیا میں جو آگ اتاری گئی ہے 70 دفعہ دھو کر اتاری گئی ہے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ میرے شیخ حضرت والا عطوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تھوڑی دیر جب گناہ کا خیال آئے، اب موم بتی جلا کر یا ماچس کی ایک تیلی جلا کر تھوڑی دیر رکھ کر کے دیکھو کہ کتنا برداشت کر سکتے ہو۔ پھر حضرت نے ایک واقعہ سنایا، فرمایا دہلی کے اندر ایک شخص تھا، راجا تھا، اس راجا کی بیٹی کی شادی تھی، جب بارات جا رہی تھی تو فرمایا کہ اچانک طوفان آ گیا، جب طوفان آیا تو سب لوگ تتر بتر ہو گئے، الگ تھلگ ہو گئے، کسی کو کچھ بھی نہیں پتا۔ تو وہ لڑکی جس کی شادی تھی اس نے بھاگ کر کے ایک مسجد میں پناہ لی، وہاں ایک نوجوان طالب علم تھا جو اب حدیث اور فقہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، جب اس نوجوان نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی موجود ہے تو اس کے دل میں خیال تو آتا ہی ہے، انسان نے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ مادہ رکھا ہے کہ خیال آئے گا، کھمبا نہیں بنایا انسان کو۔ حضرت فرماتے تھے انسان کو اللہ نے کھمبا نہیں بنایا کہ کوئی وسوسہ ہی نہیں آئے گا، فرمایا وسوسہ آیا، اس نے کیا کیا، جو چراغ اس کے قریب تھا اور قریب کر لیا، تھوڑی دیر کے بعد اب وہ لڑکی دیکھ رہی ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان اپنی انگلی اس چراغ پر رکھتا پھر ہٹا لیتا، پھر تھوڑی دیر بعد چراغ پر رکھتا پھر ہٹا لیتا، یہاں تک کہ صبح ہوئی اور اس لڑکی کو اس کے گھر والے آ کر کے لے گئے، اور جو اس سے اس کی شادی ہو رہی تھی وہ اس طوفان کے اندر وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ اس کے باپ نے کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ بیٹی ہم تیری شادی کرنا چاہتے ہیں دوبارہ، تجھے کون سا لڑکا پسند ہے؟ اس نے کہا جس رات طوفان آیا تھا میں ایک مسجد کے اندر میں ٹھہری تھی، میں نے اپنی جان بچائی تھی، اس مسجد کے اندر ایک نوجوان تھا، اگر وہ نوجوان مل جائے تو میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ تو راجہ تھا، اس وقت حکومت ہی نہیں کی تھی، اس نے اسی وقت معلوم کرایا کون تھا، بلوا لیا اس طالب علم کو، لیکن اس لڑکی نے کہا شادی سے پہلے میں اس سے سوال کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا اس لڑکی نے کیا سوال کیا؟ اس نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب دو کہ تم چراغ پر انگلی رکھ کر کیوں ہٹا رہے تھے؟ اس نے کہا کہ جب میں نے تجھے اکیلے دیکھا تو میرے دل میں آیا کہ اس وقت دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا، اگر تو حسن کی لذت اٹھانا چاہتا ہے تو دنیا میں پردہ ہے، تو فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن میرے دل نے کہا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور میں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، میں نے چراغ کے اوپر انگلی رکھی اور جب جلنے لگا اور اس کی جلن مجھے ہوئی تو میں نے کہا کہ اے نفس دیکھ، تو چراغ کی گرمی اور اس کی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ ہے۔ تو دادا حضرت والا نے فرمایا کہ اس راجہ کی بیٹی نے اس متقی سے شادی کر لی۔ فرمایا یا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تقویٰ کا انعام عطا فرماتے ہیں۔ دوستو تقویٰ معمولی چیز نہیں ہے، آج لوگ مذاق اڑانے سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم متقی بن گئے، اگر ہم نے گاڑی رکھ لی، اگر ہم اللہ والوں کے پاس جانے لگے، اگر ہم دین کے راستے میں لگ گئے تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ ارے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا کم مذاق اڑایا گیا؟ بولو بھائی کم مذاق اڑایا گیا، کتنا مذاق اڑایا گیا، کیا کچھ القابات ان کے دیے گئے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دین سے ایک ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہوئے، اپنی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم مسلمان ہو کر کے ہمارا یہ حال ہے کہ کوئی دو دفعہ مذاق اڑا دے تو لوگ کیا کہتے ہیں، خط لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ حضرت جب سے گاڑی رکھی ہے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کیا اس کو مڈا دیں؟ اللہ کے بندے یہی تو ہے، یہی امتحان ہے۔ جنت اتنی سستی نہیں، جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ اس کے اندر مل رہی ہے، کچھ نہ کچھ تو غم اٹھانا پڑے گا، کچھ نہ کچھ حسرتوں کو اپنی جلانا پڑے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کچھ بھی غم نہ اٹھاؤں، کچھ بھی پریشانی نہ اٹھاؤں، کوئی بھی مشکل مجھ پر نہ آئے، کوئی صبر میں نہ کروں، تو دوستو ایک اگر آپ کسی جو ملازم سے جو آپ کام پر رکھتے ہیں اپنی فیکٹری کے اندر، اپنی دکان کے اندر، اگر وہ کام نہ کرے تو آپ تنخواہ دیں گے؟ وہ دو دن چھٹی کر کے آتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دو دن کی تنخواہ کٹ گئی تیری، دو دن کی تنخواہ کٹ گئی اور دل میں خوش ہوتے ہیں کہ میری بچت ہو گئی۔ دوستو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں اگر تو نے 99 سال بھی شرک کیا ہے تو ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ، میں تیرے 99 سال کے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور تجھے جنت میں داخلہ بھی عطا کر دوں گا۔ اس سے بڑھ کر اور اللہ کی رحمت کیا ہوگی کہ ایک شخص دادا نے فرمایا کہ 99 سال تک ایک بت کو پوج رہا تھا اور سلم سلم کہتا رہا، ایک دن اس کے منہ سے غلطی سے سمت نکل گیا، اللہ سمت سمت نکل گیا، اسی وقت آسمان سے آواز آئی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اس نے خود کو توڑ دیا اور کیا کہا، ظالم تجھے 99 سال میں نے پکارا، تو نے ایک دفعہ جواب نہیں دیا، لیکن مسلمانوں کا رب ایسا ہے کہ میں نے ایک دفعہ غلطی سے اس کا نام لیا، اس نے اسی وقت مجھے آواز دی۔ تو فرمایا ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، ہم گناہ کر کے اللہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ہم سے دور نہیں ہوتی، ہم سمجھتے ہیں اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہر وقت ہماری طرف متوجہ ہے، لیکن ہم اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ایک انسان ہے کتنے برس گناہ کر لے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائیں گے کہ تو نے تو 60 سال تک تو گناہ کرتا رہا، اب تو نے تقوا اختیار کیا، اب تیرا 60 سال کی عبادت جو گناہ کیا وہ سب تیرے جو ہے سیاد میں معاف نہیں کرتا، بلکہ کیا فرمایا، فرمایا فاولائک یبدل ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا، وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے، فاولائک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے دادا سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام خود کریں گے کہ اس کی نیکیوں کو برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کریں گے، اور خود کریں گے، فرشتوں سے نہیں کروائیں گے، اللہ تعالیٰ خود کریں گے، فرشتوں سے نہیں کروائیں گے۔ کس لیے؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ قیامت کے دن فرشتے یہ نہ کہیں، ابے تو تو 60 سال تک سے تو جہنم میں جانے کے قابل تھا، وہ تو ہمارا احسان مان کہ جب تو نے توبہ کی تو ہم نے تیرے گناہ معاف کر کے اس کی جگہ ہم نے نیکیاں لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تو اتنی آبرو رکھی ہے۔ اللہ اللہ ہے، رب رب ہے۔ ماں کے پیٹ میں کب بنے ہم، ہمیں کوئی علم نہیں۔ اللہ نے ہمیں مکمل بنایا، آنکھوں کے اندر روشنی ڈالی، ہاتھوں کے اندر قوت، پکڑنے کی قوت رکھی، پاؤں میں چلنے کی قوت رکھی، دماغ میں سوچنے کی صلاحیت رکھی۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک بھی چیز چھین لیتے، ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ اللہ کا کیا بگاڑ لیتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نابینا پیدا کرتا؟ دادا نے فرمایا پھر کس طرح حسینوں کو دیکھتے؟ فرمایا اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ بد نظری مت کرو، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنے نظروں کو نیچے کر لے۔ دادا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم خود دیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکات ادا کرو، لیکن جب غزو بدر کا حکم آیا تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے کیوں بیان فرمایا؟ بھائی اللہ تعالیٰ خود بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے مسلمانوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، کیا حرج تھا اس کے اندر؟ لیکن اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اس لیے نازل فرمایا کہ دادا نے فرمایا کہ اگر بیٹا کسی غلط حرکت میں مبتلا ہو اور باپ کو حیا آتی ہے کہ میں بیٹی کو کس طرح کہوں، تو اپنے دوست کو کہتا ہے کہ میری اولاد کو سمجھاؤ کہ ایسے غلط کاموں کو نہ کرے، تو فرمایا باپ کی حیا اتنی ہے کہ وہ بیٹے سے براہ راست مخاطب ہو کر کے نہیں کہتا، حیا کرتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، میرا اس سے کچھ اور رشتہ ہے، میں کس طرح اس سے یہ بات کہہ دوں؟ تو اللہ تعالیٰ کو حیا آئی کہ میں اپنے بندے سے کس طرح کہہ دوں سیدھا سیدھا کہ اے بندے تو اپنی نظر کی حفاظت کر۔ فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، اور یہ حکم خالی مردوں کے لیے نہیں ہے، وکل للمؤمنات یغضن من ابصارہن، یہی حکم عورتوں کے لیے۔ آج ہماری مسلمان مائیں بہنیں، آج ہم مسلمان کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم آج مسلمان ہیں، آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے مسلمان کیا ہیں؟ ہماری مائیں بہنیں بازاروں میں ننگے سر گھوم رہی ہیں، بازار بھرے، مساجد خالی ہیں، آج بازار بھرے ہیں کہ آپ بازاروں میں چلے جائیں، آپ کو چلنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا۔ حکومت سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بازاروں میں چلنے کے لیے راستہ بنا دے، آج مساجد کیوں خالی ہے؟ اللہ تعالیٰ دلیل دیتا ہوں، لوگ جو کہتے ہیں نا نظر پاک اور دل صاف، کہتے ہیں مولانا کیا ہوتا ہے اس سے، ہماری نظر پاک ہے دل صاف ہے، تو صحابہ کے نعوذ باللہ کیا نظر پاک نہیں تھی؟ بولو بھائی جواب تو دو، صحابہ کی نظر پاک نہیں تھی اور ازواج مطہرات کے دل صاف نہیں تھے؟ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں 22 پارے میں کیا کیا فرما رہے ہیں، فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اے صحابہ اگر تمہیں ازواج مطہرات سے کوئی دنیا کی بات نہیں، کوئی دین کا مسئلہ معلوم کرنا ہو، تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے معلوم کرنا۔ حالانکہ وہ امت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری امہات المومنین، ہماری ماں کے درجے میں کسی مسلمان کے لیے اسے نکاح کرنا جائز نہیں تھا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو اجازت دے سکتے تھے کہ ماں سے پردہ جائز نہیں ہے، ماں کے سامنے بیٹا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ صحابہ کو فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اے صحابہ اگر تمہیں دین کے بارے میں سوال کرنا ہو، نماز کے بارے میں سوال کرنا ہو، روزے کے بارے میں سوال کرنا ہو، حج کے بارے میں سوال کرنا ہو، اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں سوال کرنا ہو، تمہاری زندگی کا کوئی پہلو اگر شریعت سے تشنا رہ جائے اس کے بارے میں سوال کرنا ہو، تو ازواج مطہرات سے بھی تم سامنے جا کر بات نہیں کرو گے، بلکہ پردے کے پیچھے سے بات کرو گے۔ اب ہم کیا کہیں، کیا صحابہ کی نعوذ باللہ نظر پاک نہیں تھی؟ ان کے دل صاف نہیں تھے؟ دوستوں نظر پاک تھی، دل صاف تھے، ہم سے زیادہ پاک تھے۔ ہم کیا چیزیں، ہم تو 1400 سال کے بعد پیدا ہو رہے ہیں۔ حضرت والا ہتوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص بیعت ہوا، بیعت ہونے کے بعد حضرت نے فرمایا اپنے گھر میں شرعی پردہ نافذ کرو، اس نے نافذ کر دیا۔ اس کا بڑا بھائی جب گھر آیا تو اس کی جو بھابھی تھی انہوں نے دروازے سے کہا کہ آپ کے بھائی بیعت ہو چکے اور اب ہم لوگ شرعی پردہ کریں گے گھر کے اندر، لہذا میں آپ کے سامنے نہیں آ سکتی، دروازہ کھولتی ہوں، آپ ڈرائنگ روم میں آ کر کے بیٹھ جائیں، مہمان خانے میں آ کر کے بیٹھ جائیں۔ وہ غصے میں واپس چلے گئے اور جا کر اپنے چھوٹے بھائی کو خوب سنائی، جیسا آج کل کا ماحول ہے، خوب سنائی۔ ارے وہ لڑکی جو ہمارے گود میں کھیل کود کر کے بڑی ہوئی، آج تو اس سے ہمارا پردہ کرا رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ چھوٹا بھائی اس کا دل اتنا غمگین ہوا کہ وہ حضرت کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا حضرت میں نے شرعی پردہ اسلام سمجھ کر کے نافذ کیا تھا کہ اسلام کا حکم ہے، حضرت مجھے تو میرا بھائی آج مجھ سے ناپکا توڑ گیا اور کہتا ہے کہ نہ تو میرے جنازے میں شریک ہوگا نہ میں تیرے جنازے میں شریک ہوں گا۔ تعلق بڑے بھائی کا بھی تھا، حضرت نے فرمایا بلاؤ ان کو۔ بلوا لیا، حضرت نے فرمایا کہ آپ کس غرض سے گئے تھے ان کے گھر پر؟ کہا حضرت اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ فرمایا آپ کو بھائی ملے تھے؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمایا کہ آپ کی خاطر مدارس کی تھی جو مہمان کی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمایا جھگڑا پھر کس بات کا ہے؟ کہا حضرت اپنی بیوی کو میرے سامنے نہیں لایا۔ حضرت نے فرمایا آپ نے پہلے کیا بات کہی تھی کہ آپ کس سے ملنے گئے؟ بھائی سے۔ تو فرمایا آپ کی غرض کیا تھی؟ بھائی سے ملنا، اور انسان جس غرض کے لیے جاتا ہے جب وہ کام پورا ہو جائے تو انسان تسلی سے واپس آ جاتا ہے۔ تو فرمایا آپ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیے، آپ بھائی سے نہیں بھابھی سے ملنے گئے تھے۔ کہ اگر ایک انسان یہاں سے سعودیہ جاتا ہے نوکری کرنے کے لیے اور اس کا کام اور ملازمت اس کو نہ ملے، اس کی غرض پوری نہ ہو تو اس کو غصہ آتا ہے، لیکن نوکری مل جائے اور ریال کمانے لگے اپنے گھر والوں کے لیے بھیجنے لگے تو اس کو غصہ آئے گا؟ بس وہ وہی رونے لگے۔ انہوں نے کہا حضرت واقعی میرے دل کے اندر چور تھا، میں اپنے بھائی کو ابھی گلے سے لگاتا ہوں۔ دونوں بھائیوں کے گھر میں شریعت نافذ ہو گئی۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے، ہم نے مشکل کر لیا، ہم نے مشکل کر لیا۔ اگر کوئی بھائی یہ کہتا ہے دین کے معاملے میں کہ میں تجھ سے رشتہ ناطہ توڑتا ہوں، اگر دین کا معاملہ ہے تو توڑ دو اس کو۔ دادا نے کیا فرمایا؟ توڑ دو، اگر تم توڑو گے تو تمہارے ساتھ کون جڑے گا؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کے نبی تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ تمہارے ساتھ ہیں، دنیا میں جتنے اولیاء قطب غوث ابدار آئے سب تمہارے ساتھ ہیں۔ فرمایا اب تمہارا خاندان بڑا ہے یا اس کا خاندان بڑا ہے؟ کہتے ہیں مولانا خاندان ٹوٹ جائے گا۔ خاندان اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر سے جوڑ کر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے جوڑ رہے ہیں، تو کون سا خاندان افضل ہوا؟ جو خاندان نبوت ہے وہ خاندان افضل ہے یا نہیں ہے؟ ایک شخص رشتہ توڑ رہا ہے، اولاً کوشش کرے نہ ٹوٹے، لیکن اگر شریعت کا معاملہ آ جائے پھر اگر رشتہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، اگر خاندان ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، شریعت چھوڑنا جائز نہیں اس کے لیے۔ آج کیا ہے، ذرا سا غم آتا ہے، ذرا سی مشکل آتی ہے، انسان سمجھتا ہے میں نے پتہ نہیں کتنا بڑا پہاڑ توڑ لیا۔ ذرا سا شیخ ڈانٹ دے، حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، اگر زیادہ دور کی مثال دوں گا تو لوگ کہیں گے ارے اس زمانے کے لوگوں کا ایمان بھی ایسا تھا، ارے خواجہ صاحب کو مرے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نخرے، لاز و نخرے اپنے شیخ کے اٹھائے۔ حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کانپور جب پہنچے تو خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں انگریز کے زمانے میں ڈپٹی کلکٹر ہیں، لیکن جب شیخ جا رہا ہے حضرت حکیم الامت آگے پہ بیٹھ کر جا رہے ہیں اور خواجہ صاحب ننگے پاؤں پیچھے پیچھے پیدل باہر رہے ہیں۔ جس کے دل کے اندر اللہ کی قدر ہوتی ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات ملنی ہوتی ہے دوستو، پھر وہ اپنی عزت نہیں دیکھتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ میرے تو مجھے کیا کہیں گے؟ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے؟ یا کچھ دن مذاق اڑتا ہے، کچھ دن مذاق اڑایا جاتا ہے۔ دادا نے فرمایا کچھ دن مذاق اڑایا جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں کے دلوں میں تمہاری وہ عزت ڈالیں گے کہ وہی لوگ تم سے دعا کرانے کے لیے آئیں گے۔ تم صرف تقویٰ کے اوپر جم جاؤ۔ آج استقامت نہیں ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو ایمان لایا اور پھر اس ایمان کے اوپر مستقیم ہو گیا، استقامت کے ساتھ ڈٹ گیا اس کے اوپر، فرمایا تتنزل عليهم الملائكه، جس وقت اس کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے پھر فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو خوشخبری دیتے ہیں۔ کس چیز کی؟ بالجنت التي كنتم توعدون، جس جنت کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں جب اللہ کا ولی دنیا سے جاتا ہے تو اس کا چہرہ ایسے کھلا ہوا ہوتا ہے جیسے گلاب کا پھول کھلتا ہے، اور کافر اور فاسق جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا چہرہ ایسا منحوس ہو چکا ہوتا ہے جیسے خنزیر کا چہرہ ہے۔ دوستو دنیا کی زندگی کے اوپر فکر مت کرو کہ دنیا کی زندگی کے اندر کیا ہوگا۔ ارے دنیا تو کیسے نہ کیسے گزر ہی جائے گی، کتنا جیے گا انسان؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، اس سے زیادہ اور کتنا جی لے گا؟ لیکن ایک جہان آگے ایسا آنے والا ہے دوستو، جس جہان کے اندر، اس دنیا کے اندر جس نے تقویٰ حاصل نہیں کیا، اللہ کی دوستی حاصل نہیں کی، اللہ پاک کو حاصل نہیں کیا، اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، کھولے وہ یارا کھولے در، کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر؟ ارے اللہ تعالیٰ دروازہ کھولے یا نہ کھولے۔ دادا فرماتے ہیں کہ فقیر کا کام یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کی جیب میں سے بھیک نکال لیتا ہے، بلکہ فقیر کا کام کیا ہے؟ بھیک مانگتا رہتا ہے، اللہ کے نام پہ دے دے، اللہ کے نام پہ دے دے۔ فرمایا شام کو جب وہ گنتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ شام کو یہ نہیں سوچتا کہ یار میں نے تو اتنے لوگوں سے مانگا، مجھے تو 5 لوگوں نے دیا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ارے میرا کام تو مانگنا ہے، میں تو مانگوں گا کوئی دے یا نہ دے، میرا کام تو مانگنا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء، انتم الفقراء الى اللہ، اے انسانوں تم اللہ کے فقیر ہو، ہم کبھی مستغنی نہیں ہو سکتے اللہ سے۔ آج ہم 2 دن مانگتے ہیں، اللہ ہماری مشکلات کو حل کر دے، اللہ ہماری مشکل آسان کر دے، 2 دن مانگتے ہیں، تیسرے دن کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتے ہی نہیں ہیں، ہم کس نیت سے مانگے؟ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، شیطان دل میں ڈالتا ہے ارے میاں تم کب سے مانگ رہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ابھی تک دیا نہیں۔ تو شیطان کو کیا جواب دو؟ ارے میں فقیر ہوں اور دائمی فقیر ہوں، ہم دائمی فقیر ہیں۔ جو عام فقیر سڑک پر مانگ رہا ہے وہ جب اپنا کشکول رکھ دیتا ہے تو اس کی فقیری ختم، کوئی پہچان نہیں سکتا یہ فقیر ہے۔ لیکن دادا نے فرمایا ہم دائمی فقیر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیالہ دائمی عطا فرمایا۔ کیوں؟ ہم کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہمیں جب حاجت ہوتی ہے تو کیا ہے؟ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یا اللہ میری حاجت کو پورے فرما۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا معمول تھا؟ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اللہ سے مانگتے۔ جتنی دعائیں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کھانا کھانے سے لے کر کے سونے تک، الحمدللہ الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين۔ میرے شیخ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہر دعا میں اپنا نام رکھا ہے، اللہم بسمک اموت واحیا، یا اللہ تیرا اللہم شروع اللہ کے نام سے، بسمک اموت واحیا، کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مردہ بھی کرتا ہے۔ فرمایا اللہ نے اپنا نام ہر دعا کے اندر کیوں رکھا؟ فرمایا اس لیے کہ جب بار بار نام لوگے، بار بار نام لوگے، تو جس دوست کا نام آپ بار بار لیتے ہیں اس سے طبعی طور پر آپ کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ایک انسان، ایک دوست ہے آپ کا، دوست تو ہر انسان کے ہزاروں ہوتے ہیں، سینکڑوں میں ہوتے ہیں، لیکن چند دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نمبر آج کل موبائل کا دور ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ ایک دوست ہے جس کا نمبر موبائل میں فیڈ ہوتا ہے، اور ایک دوست ایسا ہوتا ہے جس کا نمبر دماغ میں فیڈ ہوتا ہے۔ کہتا ہے ارے یار تیرا نمبر فیڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے, تجھ سے محبت ایسی ہے کہ تیرا نمبر زبان ہی یاد ہے. دوستو یہ دوستی, یہ دنیا کی دوستی کا یہ حال ہے. اور پھر دوست دوست کا خیال رکھتا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے ہر دوست دوست کا خیال رکھتا ہے. تو فرمایا جب ہم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو جائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارا خیال نہیں رکھے گا؟ اگر ہمارے دروازے پر ایک مصیبت زدہ شخص آ جاتا ہے, وہ آ کر کے کہتا ہے میں آپ کا پڑوسی ہوں, میرے گھر میں آج آٹا نہیں ہے, کوئی انسان خالی آج جانے دے گا؟ بولو بھائی, اس کے گھر میں بھی موجود ہو وہ خالی آج جانے دے گا؟ ارے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دونوں عالم کے خزانے ہیں, انسان مانتا ہے. لیکن دادا نے کیا فرمایا؟ فرمایا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جلدی قبول کر لیتے ہیں, بعض دفعہ انسان مانگتا رہتا ہے. حضرت جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی عجیب مثال دی. فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ یہ دنیا میں آپ کا بندہ اتنے برس ہوگا اس کو مانگتے ہوئے, آپ نے اس کو ایک ہی عطا نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل جا دنیا کے اندر جا اور دیکھ لوگوں نے گھروں کے اندر کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں, اور آ کر اور ان سے پوچھ جا کر کے کہ کچھ جاندار چیزیں انہوں نے ایسی رکھی ہیں کہ ان کا مزاج آزادی کا, لیکن ان کو گھروں میں قید کر کے رکھا ہوا ہے. ان سے پوچھنا کہ کیوں قید کر کے رکھا ہے, یہ جواب لے کر کے میرے پاس آئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے گئے, فرمایا یا اللہ, اللہ نے فرمایا کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا یا اللہ جب میں گیا گھروں کے اندر تو کسی نے مینا کو قید کیا ہوا تھا, کسی نے طوطے کو قید کیا ہوا تھا. جب میں نے ان سے پوچھا کہ مینا کا مزاج کیا ہے, آزادی کا مزاج ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میں ہر وقت اڑتی رہوں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس کے مزاج کے خلاف اس کو قید کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی آواز اچھی لگتی ہے. کسی کے پاس طوطا تھا, اس نے کہا کہ اس کا مزاج تو آزادانہ ہے لیکن قید اس لیے کرتا ہوں کہ اس کی آواز مجھے اچھی لگتی ہے. تو اللہ نے فرمایا اے جبرائیل میرے خزانے میں کمی نہیں ہے لیکن مجھے اس بندے کا رونا اچھا لگتا ہے, اس لیے میں نہیں گیا. ایک بندے کا رونا اللہ کو پسند ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوتے ہیں, جسم کے اندر آج بیماری ہو جاتی ہے, انسان تھوڑی دنوں میں کیا کہتا ہے پتہ نہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں شفائی کی عطا فرمائے. حیر حضرت ایوب علیہ السلام کے امتحان کیسے ہوا؟ جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے. تفسیر طبیب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کیڑوں کی محبت حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں ایسی ڈالی کہ اگر کوئی کیڑا نکل کے جانے لگتا تو حضرت ایوب علیہ السلام اس کو دوبارہ اٹھا کر اپنے جسم پر رکھ لیتے. جب اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی حضرت ایوب علیہ السلام کو, تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے پوچھا کہ ایوب حالت بیماری میں زیادہ لذت تھی یا حالت بیمار صحت کے اندر زیادہ لذت ہے؟ فرمایا حالت بیماری کے اندر ایک نعمت ایسی تھی جو حالت صحت کے اندر نہیں رہی. فرمایا وہ کیا؟ فرمایا وہ یہ تھی کہ جب صبح ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتے تھے کہ اے ایوب تیرا کیا حال ہے, تو اس کی لذت شام تک رہتی تھی. اور فرمایا جب شام ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ پوچھتے تھے اے ایوب تیرا کیا حال ہے, اس کی لذت صبح تک رہتی تھی. فرمایا وہ لذت سے آج میں محروم ہو گیا. دوستو اللہ تعالیٰ اگر کوئی مشکل بھیجتے ہیں تو رو اللہ کے سامنے, سجدے کے اندر سر رکھ دو کہ اللہ تیرے قدموں کے اندر سر رکھ کر روتا ہوں, تجھے تیرے آج کا واسطہ کہ میری مصیبت کو دور کر دے. اگر رونے کی توفیق ہو جائے, مانگنے کی توفیق ہو جائے, آنسو گرانے کی توفیق ہو جائے, تو جو سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اس کو کبھی غیر اللہ کے سامنے جھکنے نہیں دے گا. اور جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا وہ سر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر ٹھوکر پر ہر انسان کے قدموں میں اللہ تعالیٰ اس کو جھکاتا ہے. تو انسان خود فیصلہ کر لے کہ کتنے جگہ جھکنا ہے. دوستو ایک در پر جھکنا سیکھ لے, ایک در پر انسان جھکنا سیکھ لے اللہ تعالیٰ سارے دروں سے اس کو کیا کرتا ہے, بے نیاز کر دیتا ہے. انسان ایک دروازے سے مانگنا سیکھ لے اللہ تعالیٰ سارے دروازے بند کر کے اپنے دروازے خاص سے اس کو رزق عطا فرماتے. آج امت مسلمہ خاص طور پر رزق کے معاملے میں پریشان ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا نوکری نہیں ہے, مہنگائی اتنی ہو گئی. ارے یہ مہنگائی, آج مہنگائی کا رونا رو رہے. ارے رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. فرمایا یا نہیں؟ آج ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم رو رہے ہیں کہ مولانا مہنگائی اتنی ہو گئی ہم کھائیں گے کہاں سے. ارے جس نے تجھے جوانی میں کھلایا وہ بڑھاپے میں نہیں کھلا رہا. بولو بھائی کھلا رہا ہے یا نہیں کھلا رہا؟ جب تجھے عقل نہیں تھی, جب تو چل نہیں سکتا تھا, جب تو صرف روتا تھا, تو اللہ تعالیٰ تیری ماں کی چھاتی کے خون کو اللہ تعالیٰ دودھ میں تبدیل کر کے تیرا پیٹ بھر دیتا تھا. آج مہنگائی کا رونا مت رو, اللہ کے سامنے رونا شروع کرو. اللہ تعالیٰ یہ مہنگائی خود بخود ختم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو تقویٰ سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ مجھے کہاں سے رزق مل رہا ہے. تو دوستو وَمَا أُبَرِّئُ, جو آیت میں نے پڑھی تھی, وقت زیادہ ہو رہا ہے, کہ کوئی نفس ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برائیوں کا تقاضا نہ رکھا ہو. ہر نفس کے اندر برائی کا تقاضا ہے, لیکن اللہ والوں کے پاس کس لیے جایا جاتا ہے؟ کہ اسی نفس کو وہ رگڑ کر ماچ کر کے اسی نفس کو راضیہ اور مرضیہ فرما دے. اللہ کے اولیاء اللہ اسی نفس کو جو رضی ہے, جس کی خصلت کیا ہے, ہمیشہ خدا کی طرف مائل کرے گا. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپھول رحمت اللہ علیہ دادا کو لے گئے ایک جگہ, وہاں پر تیل نکالا جاتا تھا, کیا کہتے ہیں اس کو, تلی کا تیل, جو تلی وہاں رکھی ہوئی تھی. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپھول رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, حکیم اختر یہ دیکھو, پہلے تلی کو گلاب کے اندر رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر گلاب کی خوشبو رچ اور بس جائے, پھر اس کے بعد اس کو رگڑا جاتا ہے, اس کے اوپر جو چھلکا ہے وہ اتارا جاتا ہے, پھر اس کی باریک سے جھلی باقی رہ جاتی ہے. فرمایا پھر اس کو جو ہے پیسا جاتا ہے, پھر اس میں سے تیل نکالا جاتا ہے. فرمایا اب جو تیل نکلتا ہے وہ روغن تل نہیں ہوتا, وہ روغن گلاب بن کر کے نکلتا ہے. فرمایا دیکھو کچھ دیر اس نے صحبت اختیار کی, کچھ دیر مشقت برداشت کی. فرمایا میرے شیخ فرماتے تھے کہ اب نام بدل گیا, کام بدل گیا اور دام بدل گیا. پہلے نام کیا تھا؟ روغن تل تھا, اب نام کیا ہو گیا؟ روغن گل بدل ہو گیا. پہلے تل کا کام کر رہا تھا, اب آپ کے روغن گلاب کا کام کر رہا ہے. پہلے دام کچھ اور تھا, 10 روپے تھا, اب دام 100 روپے ہو گیا. آج کا بیان یہیں پر ختم ہے, اور سندھ بلوچ سوسائٹی کے اندر حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمی تصنیفات اور جو خدمات حضرت کے خلفاء نے انجام دیے اس کے اوپر ایک روزہ اجتماع ہو رہا ہے. آج اصل بیان تو وہاں تھا, لیکن میرا چونکہ یہیں پر ہوتا ہے تو میں یہاں حاضر ہوں آپ حضرات کے سامنے. جن سال حضرات کے پاس وقت ہو وہ عصر سے لے کر رات کو 10 بجے تک مجلس ہو کے روزہ بیان ہوتا ہے, اور صبح فجر کے بعد سے لے کر کے 9 بجے تک, اور 9 بجے کے بعد سے 10 بجے کے بعد سے لے کر ظہر تک, یہ معمولات ہے. اس کے اندر جس کو بھی وقت ملے اس کے اندر شرکت کرے, بڑے بڑے علماء اس کے اندر تشریف لا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس صاحب نے لکھا ہے کہ یرقان کی بیماری اللہ تعالی کو شفا عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ دین و دنیا میں اللہ تعالی کامیابی عطا فرمائے. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين, والصلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا الله اپنے فضل کرم سے ہمارے تمام مسلمانوں کی خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے فضل کرم سے ہمیں اور تمام مسلمانوں کو تقوی والی تقوی کی حیات نصیب فرما, تقوی والی حیات نصیب فرما. اپنے دوستوں کے صفوں میں شامل فرما, نسبت اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچا دے. یا اللہ اپنے فضل سے یہاں آنے والے حاضرین و حاضرات و غائبین و غائبات, اس خانقاہ سے تعلق رکھنے والے یا اللہ سارے عالم میں جہاں بھی ہو, یا اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما, ہم سب کی جملہ جائز حاجتوں کو پورا فرما, جملہ مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے انتظام فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما.
دین کے لیے معاون بنا، یا اللہ دین کو ہمارے لیے عطا فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔